أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق الله العظيم. حاضرین محترم, گزشتہ جمعہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سلسلے میں میں نے کچھ عرض کیا تھا. قرآن مجید کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے, یعنی آیت کا حصہ ہے یہ, اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو ذکر کیا ہے کہ اللہ کی نعمتیں اس قدر ہیں کہ اگر تم شمار کرنا چاہو تو تمہارے بس میں نہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, تم شمار نہیں کر سکتے. یقیناً بے شمار نعمتیں ہیں خود ہماری ذات اور اس کے اندر اللہ نے جو بے شمار نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں, ہم سوچ ہی نہیں سکتے. آنکھیں دی ہیں, ہاتھ دیے ہیں, پیر دیے ہیں, سر دیا ہے, اس میں دماغ دیا ہے, ذہانت ہے. جب کوئی چیز کم ہو جاتی ہے تو پھر احساس ہوتا ہے کہ کاش ہم اس کی قدر کرتے. جو لوگ عمر کی اس حد میں آ گئے کہ جب آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں, انہیں اس کا شدت سے احساس ہوتا ہے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ کسی چشمے کی ضرورت نہیں تھی, اب چشمے کے بغیر نظر نہیں آتا. لاٹھی جو ہاتھ میں لے لیتے ہیں, آسا لے لیتے ہیں, تو سوچتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ بھئی کسی سہارے کی ضرورت نہیں تھی, اب لاٹھی کے سہارے کی ضرورت ہے, آسا کی ضرورت ہے, اس کے بغیر چلا نہیں جاتا. بیٹھنا, اٹھنا, چلنا, پھرنا سہارے کے ساتھ ہوتا ہے. قدم گن گن کے رکھتے ہیں, سنبھال سنبھال کے کہیں گر نہ جاؤں, خدا نہ کرے ہڈی میں چوٹ نہ لگ جائے, کوئی ہڈی اتر نہ جائے. اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں, جوانی میں ان کی کوئی قدر و قیمت ہم نہیں جانتے. اوپر چھت سے لوگ چھلانگے لگا دیا کرتے تھے بچپن میں, بچوں کو دیکھا ہم نے کہ اونچی اونچی چھلانگے لگاتے تھے, لیکن ذرا جسم بھاری ہوا تو اب وہ ایک فٹ سے اوپر بھی اگر کہو کہ ذرا کود جا تو وہ کودتے نہیں, ڈر کے مارے کہ ایسا نہ ہو کہ بھائی چوٹ لگ جائے, کچھ جسم کی کوئی چیز ہل جائے اپنی جگہ سے. تو اللہ نے بے شمار نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں. کبھی اگر ہم بیٹھ کر غور کریں, سوچیں, تو ہماری اپنی ذات میں اللہ کی بے شمار نعمتیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں, ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے. تو اس کے علاوہ کائنات میں جو ہمارے لیے اللہ نے بے شمار نعمتیں رکھی ہیں, ان کا حق ہم ادا کیسے کر سکتے ہیں؟ اور میں نے یہ بات بھی کئی مرتبہ عرض کی ہے کہ ہمارا جو سانس اندر جا رہا ہے, ایک باہر آ رہا ہے, ہم تو اس کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے. ہر سانس پر ایک شکر واجب ہے. ساری زندگی اگر صرف اس کا شکر ادا کرتے رہیں کہ سانس اندر چلا گیا اور باہر آ گیا, ہر سانس پر ایک شکر واجب, تو اسی سے فارغ نہیں ہوں گے. باقی نعمتوں کا ہم شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ یا اللہ آپ کی نعمتیں بے شمار ہیں, ہم حق ادا نہیں کر سکتے, اللہ تعالیٰ اسی کو قبول فرما لیتے ہیں. تو بہرحال پچھلے جمعے میں نے کھانے سے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھی کہ کھانا صرف ایک نعمت نہیں ہے, نعمتوں کا مجموعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایک جو کھانا عطا فرمایا ہے, بے شمار نعمتیں اس میں رکھی, تو ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے اور میں اس کا خلاصہ اور مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ آپ گھروں میں سے کسی گھر میں تشریف لے گئے, یعنی اپنے گھروں میں سے, اور آپ نے فرمایا کہ بھئی کھانے کے لیے کچھ ہے, تو غالباً روٹی تو موجود تھی لیکن اس کے ساتھ سالن وغیرہ کوئی چیز نہیں تھی. تو آپ نے فرمایا کہ سالن تو ان کہا سالن تو نہیں ہے, البتہ سرکہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ وہی لے آؤ. آپ نے روٹی سرکے سے کھائی اور بار بار یہ فرماتے تھے کہ سرکہ بڑا اچھا سالن, سرکہ بہت اچھا سالن. یعنی اس نعمت کی بھی آپ نے اتنی قدردانی فرمائی. ہمارے ہاں آج زبان کے چٹخارے لینے کے لیے مختلف قسم کے سرکے کا استعمال ہوتا ہے, لیکن بطور سالن کے ہم اس کا استعمال نہیں کرتے. زبان کا ذائقہ بدلنے کے لیے اور چٹخارا لینے کے لیے تو ہوتا ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نعمت کی بھی اتنی قدر فرمائی کہ آپ اس کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے روٹی اور فرما رہے تھے کہ سرکہ بڑا اچھا سالن. اور ایک روایت میں غالباً یہ بھی آپ نے فرمایا کہ مفہوم عرض کر دیتا ہوں کہ جس گھر میں سرکہ ہو تو ایسا نہیں ہے کہ اس گھر میں سالن نہ ہو, یعنی اس کے قائم مقام ہے, اس سے بھی روٹی کھائی جا سکتی ہے. اور بہرحال یہ بات تو پکی ہے کہ اگر کوئی شخص سنت سمجھ کر اس کا استعمال کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ روٹی کھائی ہے ہم بھی کھائیں گے تو یقیناً باعث اجر و ثواب بھی، تو نعمت بھی بے انتہا ہے. آج دیکھیے کتنی ساری نعمتیں ہمیں ملتی ہیں، ایک دسترخوان پر دسیوں کھانے ہوتے ہیں، لیکن ہم میں کون ایسا جو اس کا شکر ادا کرتا ہو. ہر وقت ہمہ وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیمات ہیں جو ہمیں سکھائی گئی ہیں، بتائی گئی ہیں، اور بہرحال اللہ کی ہر نعمت پر ایک شکر واجب ہے جو ہمیں کرنا چاہیے. ایک بات اس میں یہی بتائی گئی کہ تھوڑی سی نعمت بھی ہو تو اس پر، کیونکہ دیکھیے جب ہم کسی نعمت کا شکر ادا کریں گے تو یہ اصل میں اللہ کا شکر ہے. اور اسی طریقے سے ہمارے بزرگوں نے یہ بات بتائی کہ صرف کھانے پر شکر ادا کرنا تو اللہ کا شکر ہے ہی، لیکن جس نے تمہارے لیے یہ تکلیف اٹھائی، چاہے وہ تمہاری بیوی ہو یا تم کہیں دعوت پر گئے ہو اور کسی نے تمہاری دعوت کی ہو، تو صاحب خانہ نے جو آپ کے لیے تکلیف اٹھائی ہے اس پر اس کا بھی شکریہ ادا کرو، تاکہ اس کے دل میں اس کا دل بڑھے، اس کا حوصلہ بلند ہو. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ حضرت ایک ایسے گھر میں تشریف لے گئے کہ جو میاں بیوی دونوں آپ سے بیت تھے، اور آپ نے وہاں کھانا تناول فرمایا. کھانے سے فارغ ہونے کے بعد کھانا فرماتے ہیں کہ بہت مزیدار تھا، تو میں نے صاحب خانہ کا شکریہ بھی ادا کیا، تو گھر کی جو خاتون خانہ تھی وہی پردے میں سے انہوں نے آ کر سلام کیا، تو حضرت نے جواب دیا اور پھر ان سے بھی فرمایا کہ بھئی ماشاءاللہ تم نے کھانا بہت اچھا بنایا، اور ان کی تعریف کی اس میں. تو اس تعریف سن کر انہیں اندر گھر سے سسکنے کی آوازیں آنی شروع ہوئیں، تو آپ نے سوچا کہ پتہ نہیں کیا مجھ سے غلطی ہو گئی یا میں نے کیا ایسی بات کہہ دی جس کی وجہ سے انہیں صدمہ ہوا. تو پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ بات یہ ہے کہ آج اتنے سال گزر گئے ہیں اپنے شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے، لیکن کبھی انہوں نے آج تک اس بات کی تعریف نہیں کی کہ کھانا بہت اچھا تھا. اتنے عرصے بعد میں آپ کے منہ سے یہ تعریف سن کر مجھے رونا آ گیا. کس کے ساتھ ساری زندگی گزاری اس نے تو کبھی تعریف نہیں کی، تو چونکہ وہ بھی بیت تھے آپ سے، آپ نے انہیں اپنے پاس بلایا اور ان کو کہا کہ اللہ کے بندے ایسا بھی کیا بخل ہے، اگر بیوی کھانا اچھا پکاتی ہے تو اس کی تعریف کر دو، کبھی اس کا دل بڑھ جائے گا، خوش ہو جائے گی. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. اس لیے اگر کہیں کسی شخص کے ہاتھوں آپ کو کوئی نعمت ملے اس کا بھی شکریہ ادا کر دو، بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آج ہم اپنا جائزہ لیں، ہم اپنے گھر ساری دنیا کی ہم تعریفیں کرتے پھرتے ہیں لیکن اپنی بیوی کی کبھی تعریف نہیں کریں گے، بھائی آج تم نے کھانا بہت اچھا بنا دیا. تو کبھی کبھی ایسا بھی کرنا چاہیے، اس سے گھر والوں کو حوصلہ بھی ہوتا ہے، اس کو بھی احساس ہوتا ہے کہ میرے شوہر نے میرے کھانے کی قدر کی. اور سچی بات یہ بیچاری وہ ہماری خاطر گھنٹوں جو ہیں وہ چولہوں کے آگے کھڑے ہو کر محنت کرتی ہیں، مشقت اٹھاتی ہیں پسینوں میں گرمی میں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہمیں یعنی لذت فراہم کرنے کے لیے. بلکہ خواتین کا معاملہ سچی بات یہ ہوتا ہے کہ اگر شوہر نے کھانا نہیں کھانا تو وہ پکاتی نہیں، کہتے بھائی انہوں نے تو کھانا ہی نہیں دعوت میں جانا، لہٰذا میں اپنے لیے کیا بناؤں. تو ہمارے ہی لیے سب کچھ کرتی ہیں وہ، اس لیے اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے کہ جب کسی کے ہاتھوں ہمیں کوئی چیز ملے، کوئی نعمت ملے، اس کا بھی شکریہ ادا کریں کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ہمارے اپنے بزرگوں ہی سے یہ بات میں نے سنی ہے اور پڑھی بھی ہے کہ ہدیہ وغیرہ لینا دینا، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے تحادو تحابو، ہدیہ دیا لیا کرو آپس میں، اس سے محبت بڑھتی ہے. تو آج ہمارے ہاں تو اصل میں تکلفن یہ بات کہتے ہیں کہ صاحب آپ نے بڑی تکلیف کی، لیکن اتنی بات ہے کہ ہر آدمی سے ہدیہ لینا ہر بزرگ کا معمول نہیں رہا، البتہ اپنے بے تکلف ساتھیوں سے، بے تکلف آنے جانے والوں سے ہدیہ قبول فرما لیا کرتے تھے. تو حضرت جب کوئی شخص ایسا حضرت کے پاس چلا جاتا کہ جو ہدیہ لے کے حضرت کے پاس جاتا تو حضرت اس کی بڑی تعریف فرماتے تھے. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ایک مرتبہ حضرت ڈاکٹر صاحب کے پاس ایک جوڑا غالباً کپڑے کا لے کر گئے، ہدیتاً پیش کیا، تو حضرت نے تو بڑا اشتیاق ظاہر فرمایا کہ بھائی واہ، اس کپڑے کی تو ہمیں تلاش تھی اور بہت ہی اچھا کپڑا آپ لائے اور جو رنگ لائے یہ بھی ہمیں بہت پسند ہے. یعنی بار بار تعریف کرتے رہے، فرمایا کہ بھائی ہدیہ جو دے اس کی اتنی تعریف تو کرو کہ اس کا دل خوش ہو جائے. یہ اشتیاق ظاہر فرمایا کہ بھائی اس کی تو ہمیں بہت تلاش تھی. آج آپ نے لا کے ہمیں دیا، اور یہ میں نے اور بھی یہی لازم بات ہے کہ چونکہ انہی کی تربیت میں تھے حضرت مولانا رفیع عثمانی صاحب بھی، دیگر حضرات بھی. مجھے یاد ایک مرتبہ ہمارے یہاں حضرت صدر صاحب، حضرت مولانا رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ گھر میں تشریف لائے، تو حاجت تھی، فرمایا کہ میں فارغ ہو جاؤں، میں نے کہا آپ تشریف لے جائیے. جتنی دیر میں حضرت تشریف لائے میں نے روح افزا کا ایک گلاس لا کے رکھ دیا ٹھنڈا، تو حضرت نے نہیں فرمایا کہ تم نے کیوں لائے، کیوں تکلیف کی تم نے، بلکہ اسی تربیت کا اثر تھا کہ فرمایا کہ بھائی اس وقت تو تم نے جو ہے وہ اس وقت مجھے بڑی ضرورت محسوس ہو رہی تھی اس کی، بہت ہی اچھا کیا آپ نے یہ میں جو ہے وہ شربت لا کے پلایا اور پیا حضرت نے. تو بہرحال یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا کہ وہ اپنے چھوٹوں کی یا جو تحفے لانے والے ہیں ان کی بھی قدردانی، ہدیے کی قدردانی فرمایا کرتے تھے، اس کا شکریہ ادا کرتے تھے. تو یہ طریقے ہم نے اپنے بزرگوں ہی سے سیکھے اور انہی سے سنے اور اسی کو آگے منتقل کر رہے ہیں کہ جب کوئی ہدیہ لائے تو اس کی کم از کم اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر. ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے غالباً جس شخص نے یہ بات کہہ دی، جزاک اللہ کہہ دیا یا جزاکم اللہ کہہ دیا، اللہ آپ کو اس کی جزا دے، اس نے ہدیے کا حق بھی ادا کر دیا، کیونکہ جو بدلہ اللہ عطا فرمائیں گے کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا. تو اس لیے یہ دعا دے کر بھی آپ اس کا دل خوش کر سکتے ہیں، تعریف بھی کر سکتے ہیں، کرنی بھی چاہیے. تو یہ جو تکلفاً دل میں تو ہوتا ہے کہ بہت اچھا کیا بھائی لے کے آئے مٹھائی کا ڈبہ، لیکن اوپر سے کہتے ہیں جی اس کی کیا ضرورت تھی، آپ نے بڑی تکلیف کی، یہ سب تکلفاً ہوتا ہے، اور اندر سے ہوتا ہے بڑا اچھا کیا چلو جو ہے وہ کھائیں گے بیٹھ کے. تو اس لیے تکلفاً ایسی بات کہنا بھی صحیح نہیں. جیسے ایک حدیث میں آتا نا بھوک کو اور جھوٹ کو جمع نہیں کرو، کسی کے گھر گئے اس نے کہا جی کھانا کھا لو، کہ نہیں نہیں مجھے تو بھوک نہیں، حالانکہ بھوک ہوتی ہے بعض اوقات. ہم فرمایا کہ ایک تو تم بھوکے ہو اور کہہ رہا بھوکے نہیں ہیں، جھوٹ بھی بولا تو بھوک کو بھی جمع کر لیا، جھوٹ کو بھی جمع کر لیا. تو بھوک اور جھوٹ دونوں کو جمع مت کرو، بھوک ہے تو کھا لو، بلکہ آپ کہیں کہ بھائی اس وقت تو واقعتا حاجت محسوس ہو رہی تھی، بھوک لگ رہی تھی، آپ نے بہت اچھا کیا لے آئیے جو کچھ حاضر، جو بھی ہے اللہ کا شکر ادا کر کے کھا لے. تو بہرحال نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا اور جو جن لوگوں کے ہاتھوں ہمیں نعمتیں ملیں ان کا شکر ادا کرنا یہ بھی ضروری چیز. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چھوٹوں کی تربیت اس طرح بھی فرمائی کہ بھائی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے نکاح فرمایا، پہلے شوہر سے ان کے یہاں ایک بچہ تھا، تو آپ کے گھر میں وہ بھی آ گیا، جب کھانے کے لیے ساتھ بیٹھتے اس کی بھی تربیت فرماتے. ایک مرتبہ اس بچے نے بائیں ہاتھ سے غالباً کھانا شروع کیا اور بغیر بسم اللہ کے کھایا اور ہاتھ ادھر ادھر مارنے لگا تو آپ نے روک دیا اسے. تو آپ نے فرمایا کہ سم اللہ وکل بیمینک کل مما یلیک، تین باتیں فرمائی کہ بیٹا بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، داہنے ہاتھ سے کھاؤ، اپنے آگے سے کھاؤ. دیکھیے یہ تربیت آپ فرما رہے ہیں اپنے بچوں کی، چھوٹے بچوں کی. تو اس طرح سے جب کوئی تربیت کی جاتی ہے تو کھانے کا حق بھی ادا ہوتا ہے کہ اللہ کا نام لے کر کھائیں بھائی، جس اللہ نے ہمیں یہ عطا فرمایا ہے اس کا نام لیا جائے. ایک روایت میں آتا ہے حضرت اکراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں شریک تھا، تو ہمارے سامنے جو کھانا آیا تو وہ سریت تھا، یعنی شوربے میں روٹی بھگوئی ہوئی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھی. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک تو بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کیا، اور دوسرا یہ کہ اس پلیٹ میں ادھر ادھر دائیں بائیں ہاتھ مارنے لگا. تو آپ نے بھی مجھے اس وقت بھی تلقین فرمائی کہ ایک تو بسم اللہ پڑھو، اپنے آگے سے کھاؤ، داہنے ہاتھ سے کھاؤ. اور یہ ادب بتا دیا کہ یعنی یہ بتایا کہ اکراش کھانا ایک ہے، نوع واحد ہے، لہذا اپنے آگے سے کھاؤ، یعنی تم اگر دوسرے کے آگے سے کھاؤ گے تو بھی وہی کھانا ہے، اپنے سامنے سے کھاؤ گے تو بھی وہی کھانا ہے، بیچ میں سے کھاؤ گے تو بھی وہی کھانا ہے، تو اپنے آگے سے کھاؤ. کیونکہ بعض اوقات ادھر ادھر آدمی جب ہاتھ مارتا ہے تو اس کی وجہ سے کھانا جو ہے وہ بظاہر عیب دار ہو جاتا ہے، حیات اس کی ایسی ہوتی ہے، بعض نازک طبیعت کے لوگ اس کو پسند نہیں کرتے کہ آپ اس کے ساتھ کھائیں، اسے فرما اپنے آگے سے کھاؤ. حضرت اکراش فرماتے ہیں کہ یہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا. اس کے بعد جب وہ سریت سے فارغ ہو گئے تو ہمارے سامنے کھجور لائی گئیں، اور ان کھجوروں میں جو ہے مختلف انواع کی کھجوریں تھیں، رتب بھی تھی، یابس بھی تھی، خشک بھی تھیں، تر بھی تھیں، اور مختلف قسم کی کھجوریں تھیں، تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ دودھ کا جلا چھاچ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے، تو چونکہ مجھے آپ نے پہلے منع فرما دیا تھا کہ ادھر ادھر ہاتھ مت مارو، تو میں اپنے آگے سے کھانے لگا، تو آپ نے فرمایا کہ اکراش اب مختلف انواع کی چیزیں ہیں، اب تم ادھر ادھر ہاتھ مار سکتے ہو، مطلب ہر حکم ہر جگہ نہیں ہے، بلکہ جیسا موقع ہوتا اس کے اعتبار سے یہ کام کرو، اب چونکہ انواع مختلف ہیں، ایک کھجور ایک نوع کی نہیں ہے بلکہ مختلف انواع اس میں موجود ہیں، تو اب تمہارا جی چاہے تو آگے پیچھے سے کھانا لے سکتے ہو، ادھر ادھر سے دائیں بائیں ہاتھ لگا سکتے ہو۔ اس سے پتہ چل گیا اگر کھانا کئی قسم کا ہو تو پھر اپنے آگے سے کھانا ضروری نہیں ہے، بلکہ اب جو آپ کو پسند ہو وہ لے لو۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آداب بھی سکھائے ہیں زندگی گزارنے کے، معاشرت کے، کہ ہم جب ساتھ رہتے ہیں ایک مشترک معاشرے میں تو ہم کس طریقے سے جو ہے وہ اپنی زندگی گزاریں، دین کے مطابق پاکیزہ زندگی اس کو کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طور طریقے ہمیں بتلائے اور سکھلائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے، حدیث شریف میں بھی بیان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ یہاں تک بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ بھئی پڑوسیوں کے بارے میں آپ نے اتنی جو ہے وہ ہم پر زور دیتے رہے ان کے حقوق کی ادائیگی پر کہ ہمیں یہ خیال گزرا کہ کہیں ہمارے مال میں وارث نہ ٹھہرا دیے جائیں، یعنی اس قدر ان کے حقوق بتایا آپ نے، اور ایسا نہ یعنی خیال یہ کیا کہ شاید جس طرح ہماری اولاد مال میں وارث ہوتی ہے تو کہیں پڑوسی بھی جو ہے ہمارے مال میں وارث نہ ہو جائیں۔ تو ایک تو وہ پڑوسی ہے جو ہمارے ساتھ رہتا ہے، اسی طریقے سے شریعت نے ان پڑوسیوں کے بھی حقوق بیان کیے ہم سے جو تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، بس میں بیٹھ گئے، گاڑی میں بیٹھ گئے، ٹرین میں بیٹھ گئے، جہاز میں بیٹھ گئے، صاحب بل جم دائیں بائیں کا جو پڑوسی ہوتا ہے، اگرچہ وہ ایک گھنٹے کا مسافر ہو، دو گھنٹے کا ہو، یا 24 گھنٹے کا ہو، لیکن اس کا بھی حق کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اسے تکلیف پہنچے۔ ہمارے یہاں پہلے ان حقوق کی پاسداری کی بھی جاتی تھی، ابھی بھی پرانی ٹرینوں کے اندر ہی لکھا ہوتا تھا کہ بھئی کوئی صاحب بغیر اپنے ساتھیوں کے رضامندی کے تمباکو استعمال نہ کریں، سگریٹ نوشی منع ہوتی تھی، اور باقاعدہ لکھا ہوا ہوتا تھا کہ اگر کوئی آدمی بغیر اپنے ساتھیوں کی رضامندی کے سگریٹ استعمال کرے گا، تمباکو استعمال کرے گا، تو یہ قابل سزا جرم ہے۔ لیکن آج اس بات کا کوئی اہتمام بھی نہیں کرتا ذرہ برابر، آہستہ آہستہ وہ جو چیزیں عام سی ہمارے معاشرے میں پہلے تھیں وہ رخصت ہوتی جا رہی۔ تو بہرحال ان تمام چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، ہمیں تو اگر آسانی کے ساتھ کوئی بھی چیز میسر آ جائے اللہ تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ بات میں پہلے بھی بار بار عرض کر چکا ہوں کہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ اس بات پر بڑا ہی زور دیا کرتے تھے، اور شاید ہی کوئی مجلس ہو جو حضرت کی خالی جاتی ہو جس میں آپ یہ نہ فرماتے ہوں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کا شکر جو ہے وہ نعمتوں پر کرو، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، یہ زبان پر اپنے جاری کر لو، حتیٰ کہ آدمی کو پانی ٹھنڈا پی لیا اللہم لک الحمد ولک الشکر ہے، اچھی حالت میں کسی کو دیکھ لیا اللہم لک الحمد ولک الشکر، اپنی جگہ پر گھر پر عافیت سے پہنچ گئے اللہم لک الحمد ولک الشکر، آفس میں پہنچ گئے اللہم لک الحمد ولک الشکر، گاڑی کی تلاش ہے گاڑی مل گئی آسانی کے ساتھ اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ تو اس میں نہ تو وقت خرچ ہوتا ہے نہ ہمارا کچھ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نعمتیں بھی مزید عطا فرمائیں گے۔ تو بہرحال یہ ساری نعمتیں ہیں، ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ ایک ادب یہ بھی بتایا گیا کہ جب آدمی کھانا کھا رہا ہو تو بعض اوقات بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں سب مشترک حق ہوتا ہے، بعض بزرگوں نے فرمایا کہ یہ دیکھ لو کہ کھانا کتنا ہے، تو جتنا حصہ سب کے میں آئے اتنا حصہ کھاؤ، اس سے زیادہ نہ کھاؤ۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا، بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے کھجوریں آ گئیں، اب دو دو کھجوریں کھا رہے ہیں، دو دو بیر کھا رہے ہیں، باقی لوگ ایک ایک کھا رہے ہیں، تو یہ دوسرے کا حق مارنا ہے۔ اس سے بھی منع فرمایا آپ نے کہ اگر ایسا معاملہ ہو تو پھر ایک ایک کھجوری کھاؤ، دو دو کھجوریں بھی نہ کھاؤ، البتہ اگر سب دو دو کھا رہے ہیں تو پھر تم بھی دو کھا سکتے ہو، پھر کسی کا حق مارنا نہ ہوا۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں فرمایا کہ پلیٹ میں جو کھانا ہم اتارتے ہیں اس میں بھی اس کا خیال کرو کہ ہم اتنا کھانا اتار رہے ہیں کہ جتنا اور لوگ اتار رہے ہیں، بعض لوگ اتنا اتار لیتے ہیں کہ اس کو ضائع کرتے ہیں پھر، تو یہ دوسرے کا حق مارنا ہوا۔ ایک تو کھانے کی ناقدری، بچے گا تو ضائع ہوگا، آپ کا جھوٹا کوئی کھائے گا نہیں، آج کل تو یہی ہوتا ہے، وہ کھانا پھینک کے جاتا ہے، پھر इसलिए इतना खाना लो, वरना ये भी उसी तारीफ में आ जाएगा जिस तरह दो खजूरें खाने से मना फरमाया, इसी तरीके से डबल डबल खाना उतारना इस तरह से कि बाद में जाया हो उससे मना फरमाया। तो बहरहाल ये वो चीजें हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई, अहादीस में मौजूद हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि आपकी सुन्नतें, आपके तरीके अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे जूं के तू मौजूद हैं। अमल करने वालों की कमी है, वरना तो हमें तमाम चीजें अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत में मिल जाती हैं, सीरत में मिल जाती हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उन उसको मुतालबे करता रहना चाहिए। और अगर किसी बुजुर्ग की मजलिस में जाते हैं तो वहां पर जो बातें सुनने को मिले, सीखने को मिले, तो उस पर अमल करते रहना चाहिए। असल में दीन अन नसीहा, दीन तो खैरखाई और भलाई का ही नाम है। एक दूसरे को अच्छी बातों की नसीहत करना, अच्छे बातों का कहना, अगर कोई बुरा अमल है तो उसको उससे रोक देना मोहब्बत प्यार के साथ, इसी का नाम दीन। और इसमें किसी दर्जे में भी आदमी को नाराज नहीं होना चाहिए। बाज़ औक़ात बाज़ लोग छोटी सी उनसे कोई बात कहते हैं नाराज हो जाते हैं, जरा से सब में कहते हैं कि जरा ठीक है वो सीधे होकर खड़े हो जाएं, या आगे हो जाइए, दाएं हो जाइए, घूर के देखता है। अगर कुछ ना भी कहे तो ऐसे घूर के देखेगा कि आदमी को हिम्मत ही नहीं होती दोबारा कहने की। बात तो ये भी कहते हैं हमें पता है बस, तो दूसरा आदमी बेचारा फिर परेशान हो जाता है मैं क्या करूं। तो इसलिए इसका भी एहतमाम करना चाहिए। अगर कोई हमें हमसे कोई खैर की बात कह रहा है, बेशक हमें मालूम भी है, तब भी इतना ज़र्फ हम में होना चाहिए कि उसकी बात सुन ले, बर्दाश्त कर लें, और ये इस पर गौर कर लें कि वाकई अगर हमारी गलती है तो अपनी गलती की इस्लाह कर लें, और खुदा ना करे वो गलतफहमी का शिकार है उसकी गलतफहमी दूर कर दें कि भाई आपको किसी ने गलत बताया, सही तरीका यही है जो मैंने भी इस तरीका सुना है। और अगर आदमी को हिम्मत नहीं होती बाज़ औक़ात खुद कहने की, तो अपने किसी बड़े के पास ले जाओ कि भाई देखो मैंने आपको इस तरह से देखा और मैंने इस तरह से सुना, अब पता नहीं सही ये है या जो आप कर रहे हैं वो ठीक है, तो ऐसा है कि हम किसी और से मालूम कर लेते। तो किसी ऐसे आदमी के पास चले जाइए जहां से सही बात मालूम हो जाए और फिर उस पर अमल कर लीजिए। तो दीन आसान भी है और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें किसी के लिए कोई तकलीफ भी नहीं, अलबत्ता हमें थोड़ा सा एहतमाम इसके लिए करना होगा कि हम सीखने की कोशिश करें और इसमें शर्माए नहीं। ना अपनी उम्र को देखें, सहाबा किराम को अगर हम देखें तो बड़ी बड़ी उम्रों में इस्लाम कबूल किया और फिर उसके बाद दीन सीखने में लग गए, और आपस में किस तरीके से छोटी छोटी, यानी बाज सारे लोग तो ऐसे नहीं थे कि हर वक्त वो हाजिर बाश रह सकते हो, इसलिए उन्होंने तरतीब भी ऐसी बना ली थी कि आज मजलिस में तुम चले जाना, कल तुम, आज मैं चला जाऊंगा, एक दिन तुम चले जाना, एक दिन मैं चला जाऊंगा, ताकि जो बातें तुम्हें मालूम हो मुझे आके बता देना, जो बातें मैं सुनूंगा मैं तुम्हें बता दूंगा। इस तरह से ये दीन हम तक पहुंचा और सहाबा ने इस सिलसिले में कुर्बानियां भी दी। बाद सहाबा किराम अलबत्ता ऐसे थे जो हमतन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमा वक्त मौजूद रहते थे, तो उनको फैज भी बहुत ज्यादा पहुंचा। लेकिन यह कि बहरहाल दीन सीखने से आता है, हम घर में बैठे रहें और दीन सीखने की फिक्र न करें तो यकीनन दीन हम में नहीं आएगा। अब उसके लिए मुख्तलिफ तरीके हैं, मुख्तलिफ दर्जात हैं, आदमी कौन कितना फारिग है, कितना वक्त दे सकता है, तो आदमी के पास जितना वक्त हो। आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए उलमा ने इतनी आसानियां फराहम कर दी हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि सीखने वाले के लिए किसी मशक्कत उठाने की जरूरत नहीं। जगह जगह दो घंटे तीन घंटे की क्लासें होती हैं, आजकल तालीम बालगान का सिलसिला है, हमारे यहां भी अल्हम्दुलिल्लाह दो घंटे सुबह 8 से 10 तक होती है बाकायदा, 3 साल का कोर्स है जिसमें दीन की जरूरियात जो है वो सिखा दी जाती हैं, यानी तफसीर है, हदीस है, फिका है, और नहव है, सर्फ है, बहुत सारी चीजें हैं जो आदमी को जरूरी बातें दीन की मालूम हो जाती हैं। तो जो ऐसे लोग जो 10-11 बजे जाते हैं अपनी ड्यूटियों पर या अपनी दुकानों पर, तो उनके लिए बेहतरीन मौके होते हैं। और हमारे यहां नहीं, बहुत सी और जगहों पर भी ये तरतीब कायम है, तो वहां जाके आदमी सीख सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो ये 2-3 साल में ऐसा तजर्बा हुआ कि यानी बाज ऐसे लोग जिनकी उम्र 70-70 साल, 75 साल, 80 साल की भी है, 60 साल के भी हैं जो पढ़ने के लिए आते हैं, तो उन्होंने कहा हमने तो अपनी सारी जिंदगी जाया की, हम तो आज तक मदरसे से और मस्जिद से ही दूर रहे, हमें पता ही नहीं था, लेकिन अब जब करीब आए तो पता चला कि भाई दीन क्या है। वरना हमें तो जो बातें हम करते थे उसी को दीन समझते थे, हमें दीन के बारे में मालूम ही नहीं था। और हकीकत यह है कि हम जब दीनदारों के करीब ही नहीं आएंगे हमें कैसे पता चलेगा, तो करीब आने से पता चलता है, इसके बगैर पता नहीं चलता। अलबत्ता इतनी जरूर तहकीक कर लेनी चाहिए कि जिनके पास हम आ जा रहे हैं वो सही हैं या नहीं, और मुस्तनद आदमी हैं या नहीं, मुस्तनद आलिम हैं या नहीं, क्योंकि ये भी जरूरी चीज, अगर गलत हत्ते चढ़ गए आदमी के تو بعض اوقات عقائد خراب ہو جائیں گے، اعمال خراب ہو جائیں گے، باقی چیزیں خراب ہو جائیں گی. اس لیے اگر ایک کپڑا خریدتے ہیں تو ہم اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ بھئی اصلی ہے یا نہیں، تو جس کو اپنا رہنما بنائیں تو اس کے بارے میں بھی اتنی تحقیق تو ہونی چاہیے کہ بھئی مستند عالم دین ہیں یا نہیں، صحیح ادارے سے فارغ ہیں یا نہیں، بزرگ ان پر اعتماد کرتے ہیں یا نہیں. اب اگر یہ ساری چیزیں مل جائیں تو بس پھر اللہ پر توکل بھروسہ کر کے اپنی تربیت کرائیے. تو یہ ساری چیزیں بہرحال ہمیں دین ہی سکھاتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیز ہوں یا بڑی بڑی چیزیں، ساری کی ساری الحمدللہ یہ نعمتیں ہیں، اور اس پر اللہ کا ہمیں شکر بھی ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اپنی تمام نعمتوں پر شکر کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سلسلے میں اب تک جو کوتاہیاں ہوتی رہی ہوں اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجى منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی ہر قسم کے خطرات سے اللہ اس کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دے، اے اللہ ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دے، اے اللہ ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دے. اے اللہ ہمیں اچھے اور نیک حکمران عطا فرما، اپنے فضل خاص سے یا اللہ ہمیں دین متین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما. موجودہ زمانے کے جتنے فتنے ہیں یا آئندہ آنے والے زمانوں کے جو فتنے ہیں، اے اللہ ان سب کے فتنوں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما، اپنی مضبوط حفاظت اور ہمیں اپنی پناہ عطا فرما. اے اللہ اپنی جوار رحمت میں ہمیں ڈھانپ لیجئے. اے اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے. بہت سے حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا، یا اللہ ان سب کی جائز حاجتیں اپنے فضل سے پورا فرما دیجئے، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دیجئے، جو والدین اپنی اولاد کے رشتے نہ آنے سے پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، جوڑ کے رشتے عطا فرما دیجئے، عافیت اور خیر والے رشتے عطا فرمائیے، جو بچیاں اپنے گھروں کی ہو گئی ہیں اللہ انہیں وہاں کی خوشیاں عطا فرما دیجئے، ہم سب کو دین پر چلنے والا بنا دیجئے، دین پر چلنا آسان بنا دیجئے. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرمائیے، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما دیجیے. اے اللہ جتنے لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، چاہے وہ تبلیغ کے طور پر کام کر رہے ہوں، تدریس کے طور پر کر رہے ہوں، یا اسی طریقے سے وعظ و نصیحت کے طور پر کر رہے ہوں، اے اللہ اپنے فضل خاطر سب کو اخلاص کی دولت عطا فرما، اور اے اللہ ہم سب کو آپس میں معاون بنا، معاند نہ بنا، کسی سے محبت ہو تو تیرے لیے ہو، بغض و عناد ہو تو تیرے لیے ہو. اے اللہ اپنے فضل خاص سے خواہشات نفسانی پر چلنے سے ہماری حفاظت فرما، اور اپنی رضا کے لیے ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.